الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنویه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم. عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات, عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات, جذبہ شوق باغوش اثر آج کی رات. اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات. مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. حضور اس طرح گزرے گنبدِ مینائے گردوں سے, نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. محب محترم عزیز گرامی حضرت مولانا قمول حسن صاحب پیر طریقت زیب سجادہ سلطان باہو علی رحمت و رضوان جناب سلطان ریاض الحسن صاحب قبلہ, علماء باوقار عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, میں آپ سب کو آج کی مبارک رات میں مسجد نور کی اس نورانی محفل میں حاضری کے سلسلے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو محفوظ رکھتی ہیں اور یاد رکھتی ہیں, اور وہ قومیں اپنا چہرہ کھو دیتی ہیں, اپنی شناخت کھو دیتی ہیں, اپنی پہچان کھو دیتی ہے جو اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے. انسان کی فطرت جشن پسند ہوئی ہے, انسان سیلیبریٹیو نیچر رکھتا ہے. اپنی تاریخ کو اگر سیلیبریٹ کیا جائے تو وہ زیادہ محفوظ بھی رہتی ہے, زیادہ یاد بھی رہتی ہے, زیادہ محسوس بھی کی جا سکتی ہے. الحمدللہ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک اہم رات کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. بہت سی راتیں ہیں جنہیں اللہ نے بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے, بہت سے دن ہیں جو ہماری تاریخ کے بڑے اہم دن ہیں. راتوں میں شب قدر ہے, شب برات ہے, لیلۃ المیلاد النبی ہے اور معراج النبی ہے. جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہم اپنے نبی کی سیرت کے حوالے سے, اسلام کی عظمت کے حوالے سے کہیں جمع ہو جاتے ہیں اور تاریخ کا وہ دن منا لیتے ہیں. آپ دنیا کا جائزہ لیے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا بھر میں قومیں اپنی تاریخوں کو مناتی ہیں, اسے یاد رکھتی ہیں, اسے محفوظ رکھتی ہیں. آپ نے آزادی حاصل کی, آپ یوم آزادی مناتے ہیں, ابھی کچھ دنوں بعد آپ منائیں گے. کسی قوم نے کوئی دستور اور قانون پاس کیا تو یوم دستور کے نام سے وہ دن مناتی ہے. شکاگو کی سرزمین پہ تحریک اٹھی مزدوروں کی اور جب وہ کامیاب ہوئی تو یوم مئی کے نام سے اسے منایا جاتا ہے, مزدور تحریک کے نام سے. دنیا اپنی تاریخ کے اہم ایام کو مناتی ہے, اس طرح کی مثالیں دی جائیں تو سینکڑوں ہیں. لیکن مسلمانوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طبقہ اپنی تاریخ کو بھولنے پر زور دے رہا ہے منانے کے بجائے. عظمتوں کے ایام, برتری کے ایام, انہیں منانے کے بجائے ان سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے. خدائے قدیر جبار مسلمانوں کو عقل و شعور عطا فرمائے اور وہ اپنے ایام کو منائیں بھی اور اس سے وابستہ بھی رہیں. ایام کے منانے کا جو بنیادی فلسفہ ہے, جو بیسک فلسفی ہے سیلیبریشن کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ جس طرح کا دن منایا جائے اس سے جو پیغام وابستہ ہے, جو میسج وابستہ ہے, اس کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا جائے. وہ تھا ریلیجینس ایک طرح کا, باضابطہ طور پر یہ قسم کھائی جائے, یہ عہد کیا جائے کہ ہم اس دن کی عظمت کو باقی رکھیں گے. جب آپ میلاد النبی مناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سرور کائنات کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور دنیا تک پہنچائیں گے. جب آپ لیلۃ القدر مناتے ہیں تو پھر قرآن پاک کے نزول کی رات مناتے ہیں, قرآن پاک پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں. اور جب آپ معراج النبی کی مقدس ترین رات مناتے ہیں تو آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دار عالم نے اس رات کو جو عظیم تحفہ دیا ہے نماز کا, اسے ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ داخل کریں گے اور کبھی اس سے دور نہیں ہوں گے. یقینی طور پر آج آپ اس سے سنیں بھی اور محسوس بھی کریں گے. معراج النبی کا تذکرہ عام طور پہ تین طریقے سے کیا جاتا ہے. معراج پاک کیوں پیش آئی, معراج پاک کس طرح پیش آئی, اور معراج پاک میں واقعات کیا پیش آئے, کیوں کیسے اور کس طرح کے واقعات پیش آئے. یاد رکھیے کہ آج کا دور ریزننگ کا دور ہے. کسی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے فلسفے کو, اس کے فکر کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر انسان کسی بات کو آسانی سے قبول نہیں کرتا. دنیا میں کوئی معمولی سفر بھی ہو, آپ کو یہاں سے شکاگو جانا ہو, ڈیلس جانا ہو, تو بھی اس کا کوئی پرپز ہوگا نا, کوئی مقصد ہوگا نا. ایک دیوانہ ہے جو بغیر مقصد سے سفر کرتا ہے, جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. دنیا کا دیوانہ, رسول اللہ کا دیوانہ تو بڑا عظیم ہوتا ہے, جہاں بیٹھ جاتی ہے منزل بن جایا کرتی ہے, جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہیں شاعر آیا بن جاتی ہیں. میں دنیا کے دیوانے کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا دیوانہ جب چلتا ہے تو اسے منزل کا پتہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں جانتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے. لیکن جو بھی باہوش انسان ہے وہ گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی منزل ہوتی ہے, کوئی ایم ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ قدم نہیں اٹھاتا. تو جب دنیا کے معمولی معمولی اسباب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو یہ وہ عظیم سفر کہ جس کے کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں اور کرانے والا خدا ہے, جس کا آغاز مکہ مکرمہ اور کعبہ مقدسہ کی آغوش سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا عرش عظیم کی جلوتیں ہیں. اس سفر کے پیچھے مقصد تو یقیناً ہوگا نا, کسی مقصد کے بغیر تو عظیم ترین سفر نہیں ہوا ہوگا. اسی مقصد کو پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ معراج پاک کیوں کرائی گئی, کیا سبب تھا, کیا مقصد تھا. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ معراج پاک جس دور میں ہوئی وہ مکی زندگی کا آخری دور. مکہ مکرمہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جہاں انہیں دین سے واپس لانے کے لیے کفر کی دنیا میں اور باطل کی دنیا میں ہزاروں کوششیں کی جا رہی ہیں, جہاں انہیں تپتی ہوئی ریت سے کھینچا جا رہا ہے, جہاں ان کے سینے پتھر رکھے جا رہے ہیں, جہاں ان کے سامنے صلیب و دار کی منزلیں ہیں, مگر وہ ہیں کہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں, جبل شامخ بنے ہوئے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ حالات کا دباؤ اور زمانے کا قرض انہیں اسلام سے پلٹا دے گا, اسلام سے دور کر دے گا. عجیب بات ہے, وہ لوگ جو غربت کے ماحول میں فرمان چڑھے تھے, جنہوں نے سلیوری اور غلامی کی زنجیریں پہنی تھی, وہ بھی جب رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو ہزاروں آزاد قدریں ان کے قدموں میں چھکی ہوئی نظر آتی ہیں. مکہ مکرمہ کی زندگی بڑی عجیب زندگی تھی. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ گزر رہی تھی وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کو مکی اور مدنی زندگی میں تاریخ جو تقسیم کیا ہے اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں. کبھی ہم مدنی زندگی میں ہوتے ہیں اور کبھی مکی زندگی میں ہوتے ہیں. آج مسلمان مکی زندگی میں ہے پوری دنیا میں.
مکی زندگی کا جو مشن تھا، جو پیغام تھا، وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول دار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تین باتوں پہ عمل کیا: صبر، استقامت، الدین اور تعاون۔ بتعاون البر والتقوى ولا تعاون علی الرضوان، ایک دوسرے کا تعاون، صبر اور استقامت۔ ہزار مصیبتیں آئیں مگر دین سے قدم پھرنے نہ پائے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ بلال حبشی اگر تبتی ہوئی سے کھینچے جائیں تو کوئی ابو بکر ہے جو آ کے انہیں آزاد بھی کرائے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ آج بھی ہم اسی ماحول میں ہیں، ہمیں صبر بھی کرنا ہے، تعاون بھی کرنا ہے، اور ہر حال میں دین پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہ مکی زندگی کا پیغام ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا صدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جب ان کے اور ان کے ماننے والوں کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کعبہ مقدسہ کی دیواروں کے نیچے سجدہ کرتے ہیں، اور ابو جہل اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پشت انور پہ رکھ دیتا ہے، جناب فاطمہ تو زہرا آتی ہیں، ننی سی شہزادی ہیں، اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیتی ہیں، کہنا چاہتی ہے کہ تباہی ابو جہل کے لیے، کہ رسول اونٹوں پہ انگلی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی میں اپنی قوم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اس دور سے اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں میں ہدایت کے پھول لے کے جاتے ہیں اور پتھر کھا کے واپس آتے ہیں، زخمی ہو کے واپس آتے ہیں۔ میں جن کے واسطے کچھ پھول لے کے آیا تھا انہی کے ہاتھوں کے پتھر میری تلاش میں ہیں۔ ہر روز اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ایمان لانے والے ایمان لانے کے بعد دنیاوی نعمتوں سے مالا مال نہیں کیے جاتے، بلکہ دنیاوی نعمتیں اسے سلب کر لی جاتی ہیں، اور نبی کا مقدس ترین مشن ان کے لیے آواز دیتا ہے، یعنی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ دنیا میں کسی نظام کو قبول کرتے ہیں تو فائدے کے لیے قبول کرتے ہیں، کسی طرز زندگی کو، کسی طرز حیات کو، کسی لائف کو، کسی سسٹم کو، مگر رسول کے دیوانوں نے جب نظام قبول کیا تو دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے۔ سرور کائنات کی صداقت پر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمین دعوت دی گئی تھی وہ بڑی مشکل زمین تھی، بڑی دشوار زمین تھی۔ میرے آقا سے پہلے جو پیغمبران کرام تشریف لائے ہیں ان میں جناب یعقوب علیہ السلام تک جو پیغمبر آئے وہ سب کے سب تجلہ اور فرات کے دعابے یعنی عراق کی سرزمین پر آئے۔ عراق کی سرزمین نسبتا نرم زمین ہے، دریاؤں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے، سبزے کی زمین ہے، نخلستانوں کی زمین ہے، اور جناب یعقوب یوسف علیہ السلام کی ہجرت کے بعد پیغمبران کرام جو آئے وہ فلسطین کی زمین پر آئے، وہ بھی نسبتا نرم زمین ہے، وہ بھی پھولوں کی زمین ہے، وہ بھی پھلوں کی زمین ہے، وہ بھی نقطوں کی زمین ہے۔ جیسی زمین ہوتی ہے دل کی وہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن رسول پاک کو جو زمین دی گئی وہ مکہ مکرمہ کی زمین دی گئی، وادی غیر ذرا دی گئی، پتھروں کی زمین دی گئی، سنگریزوں کی زمین دی گئی، پہاڑوں کی زمین دی گئی۔ زمین بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، ہاتھ بھی پتھر ہے، معبود بھی پتھر کے ہیں، بندے بھی پتھر کے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہر طرف پتھروں کا ماحول ہے، اور پتھروں کے ماحول میں پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، آہ سہگاہی دینا ہے، نالے نیم شبی دینا ہے، طرز حیات دینا ہے، آئینے جہابانی دینا ہے، خدا کی معرفت دینی ہے، درد دل دینا ہے، سوز درو دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دینا ہے، آئینہ بندی کا مزاج دینا ہے، قیادت کی صلاحیت دینی ہے، انہیں اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ وہ دورے جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ پیغمبر اعظم کو ایک بڑی مشکل زمین دی گئی، بڑی دشوار زمین دی گئی تھی، اور ابتدان ہر پتھر نبی کے جسم پر گرنا چاہتا تھا، ہر پتھر نبی کے جسم کے لہو کا تعلق تھا۔ ایسے دور میں جب بھی وہ نکلتے تو کہیں پاگل کہا جاتا، کہیں دیوانہ کہا جاتا، کہیں مجنون کہا جاتا، کہیں شاعر کہا جاتا، کہیں ساحر کہا جاتا، کہیں منصوبے کر کے جاتے، کہیں صدر کا منصوبہ بنایا جاتا، کہیں گھر سے نکالنے کی بات کی جاتی. یہ سب کچھ مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا. عزیزان مشن اسلامیہ, قلب پیغمبر سے کیا گزرتی رہی ہوگی, اس کا اندازہ اگر کرنا ہو تو قرآن عظیم کا مطالعہ کیجیے. اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے بے پناہ مشقتیں برداشت کریں اور بے پناہ تکلیفیں برداشت کریں. کبھی اللہ یہ فرماتا ہے محبوب آپ کا کام دعوت دینا ہے, اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ دل شکستہ نہ ہو, دلوں کو بدلنا میرا کام ہے, دعوت دینا آپ کا کام ہے. قرآن عظیم جگہ جگہ پیغمبر کو تسکین دیتا ہے, پیغمبر کو تسلی دیتا ہے, لیکن زمینی حقائق بڑے عجیب نظر آ رہے ہیں. زمینی حقائق کئی عالم کے پیغمبر تکلیفوں سے گزر رہے ہیں, کرب سے گزر رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ طائف سے واپسی کے وقت کیا عالم رہا سرور کائنات کا, میں تاریخ دوہرانا نہیں چاہوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, زمین پر انہیں دیوانہ کہا جا رہا ہے, وہ ذات گرامی جن کے قدموں کی ٹھوکر سے شعور کے چشمے پھوٹتے ہوں, جن کے نقش قدم سے ہزاروں حکمتیں جنم لیتی ہوں, جن کا ایک ایک نقش قدم مالی میں نقوش حیات ہو, ان کو دیوانہ کہا جا رہا ہے, ان کو مجنون کہا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں وہ ذات گرامی جن پر وحی الہی اتر رہی ہو, جن کے قلب پاک کو قرآن پاک کے اہتمام کے لیے قدرت نے چن لیا ہو, اور یہ فرما کر کے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہوتا, مگر محبوب و تمہارا سینہ ہے جو اٹھا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جن کی ذمہ داریوں میں پوری کائنات کو ہدایت دینا تھا, اللہ کی معرفت دنیا کو دینی تھی, ایک نیا انقلاب دینا تھا, ایک شعوری انقلاب, ایک فکری انقلاب, ایک علمی انقلاب, ایک تہذیبی انقلاب, ایک تمدنی انقلاب, ایک سیاسی انقلاب, ایک مکمل نظام معاشرت, مکمل نظام معیشت, مکمل نظام معرفت, مکمل نظام ہدایت, مکمل نظام زندگی, یہ سب کچھ پیغمبر کو دینا تھا اور پیغمبر پتھر کھا رہے ہیں. وہ ذات گرامی کہ جن کے روئے زیبا کی عظمتوں پہ ملکوتیت باضابطہ قربان ہو رہی ہو, انہیں لہو لہان کیا جا رہا ہے. وہ ذات گرامی جس کی بارگاہ میں جبریل پر سمیٹے ہوئے آتے ہوں, وہاں دشمن ہزاروں ہزاروں دشمنی کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو معراج کرائی, یہ پس منظر ہے جس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. معراج کرائی گئی سرور کائنات محمد رسول اللہ کو. میرے محبوب اگر دنیا میں تمہیں دیوانہ کہا جا رہا ہے تو غم نہ کرو, اگر دنیا میں پتھر مارے جا رہے ہیں تو غم نہ کرو, یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے. اگر دنیا میں تمہیں شاعر اور شاعر شاہر کہا جا رہا ہے تو غم نہ کرو, اگر دنیا والے تم سے دور ہیں تو غم نہ کرو, اگر دنیا کے لوگ تم پہ ایمان نہیں لاتے تو غم نہ کرو, آؤ وہ دنیا بھی دیکھو جو تمہاری دنیا ہے. دنیا والے پتھر مارتے ہیں, آسمان کے ستارے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں, دنیا والے دیوانے کہتے ہیں, فرشتوں نے پلکیں بچھا رکھی ہیں, حوروں نے اپنے دامن پھیلا رکھے ہیں, دنیا والے ظلم کرتے ہیں, اور آسمان تمہارے لیے سجایا گیا ہے, جنت تمہارے لیے نکھاری گئی ہے. دنیا میں تم پر ہزاروں مظالم توڑے جا رہے ہیں اور آسمان کی تمام عظمتیں تمہارے قدموں کے نیچے جھکی ہوئی ہیں, دنیا والے تم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آدم سے لے کے مسیح تک سب تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں جمع کر دیے گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ایک تسلی کا سفر تھا پروردگار عالم کی طرف سے, خدا محبوب قدوس کی طرف سے. یہ مکے کی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ موجودہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. تم نے زمینی حقائق کو دیکھا ہے, آسمانی حقائق کو دیکھو, تم نے عالم مشاہدہ کو دیکھا ہے, عالم غیب کو دیکھو, تم نے اپنی موجودہ دنیا کو دیکھا ہے, مگر اس دنیا کو دیکھو جہاں تم عرش عظیم کی جلوتوں میں سینکڑوں ہزاروں سال تک اپنے رب کی تسبیح کرتے رہے, قندیل عرش اعظم کی سمے فروزا رہے, جہاں ملکوتیت تمہارے قدموں سے وابستہ رہی, جہاں تمہارے باپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا اگر تم تو اس سے پہلے تھے. آؤ وہ دنیا دیکھ جاؤ جو غیب کی دنیا ہے, جو ایسی دنیا ہے جو صرف تمہاری دنیا ہے, جو تمہارے قدموں سے وابستہ ہو جب وہاں عظمتوں سے نوازا جائے گا, اور جو تمہارے قدموں سے وابستہ نہیں ہوگا اسے دور کر دیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ایک تسلی کا سفر تھا, تسکین کا سفر تھا, اسی لیے مکہ مکرمہ کے آخری دور میں کرایا گیا. مکی زندگی میں جب ظلم اپنی انتہا کو تھا, جب الزامات لگائے جا رہے تھے, جب ہزاروں سختیاں کی جا رہی تھی, تو نبی کو ایک سفر کرایا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں, بچہ باہر سے ہزاروں ٹھوکریں کھا کر کے آتا ہے، زخم اٹھا کے آتا ہے، لیکن جب محبت کرنے والی ماں اسے اپنے آغوش میں دے لیتی ہے تو سارا غم بھول جاتا ہے، ہر پسینہ ہر آنسو خشک ہو جاتا ہے۔ ماں کے آغوش میں آنے کے بعد مکمل تسکین میں ایسا رہتی ہے۔ میں بلا تفصیل عرض کرتا ہوں، یہاں بچے اور ماں کی بات نہیں ہے، محبوب اور محمود حدیثی کی بات ہے، رب العالمین کی بات ہے، اس ذات گرانے کی بات ہے جو اپنے ہر بندے سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، نبی کے صدقے میں، نبی کی رحمت کے ذریعے سے۔ پھر نبی سے کتنی محبت فرماتا ہوگا، اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا، محبوب میری بارگاہ میں آؤ، تمہارے سر سارے غم دور ہو جائیں گے، تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ہر درد دور ہو جائے گا، تمہاری تمام مشقتیں دور ہو جائیں گی، تم اپنی زندگی کے 10-12 سال تک جو کرب کھیلے ہیں یہاں آنے کے بعد تمہاری تھکن اتر جائے گی، واپس جاؤ گے تو عالم مشاہدہ کے ذریعے سے نئی ہدایات لے کے جاؤ گے، نئے مشاہدات لے کے جاؤ گے، نئے جلووں کے امین لے کے جاؤ گے، نئی کرنیں بکھیرو گے، نئے آفتاب لے کے جاؤ گے، نئی صبح لے کے جاؤ گے، نیا انقلاب لے کر کے جاؤ گے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو یہ سفر اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ مکہ کی زندگی میں جو مشقتیں ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، طلب رسول کو تسکین مل سکے، اپنے مشن کی عظمت پر مزید استحکام ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنے کے بعد، عالم غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ، ایک پیغمبرانہ جرات کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکیں اور حالات کو تبدیل کر سکیں، انقلاب برپا کر سکیں، ایک نئی صبح کا دعوت دے سکیں، ایک نئی زندگی دنیا کو بخش سکیں۔ اور یہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ معراج پاک کے سفر کے بعد حالات کو بخش ہو سکے، ہجرت پیش آئی، اور ہجرت کا مزید پیش آنا کا پیش آنا دراصل ایک انقلاب تھا اسلام کے لیے، ایک نئی صبح کی انقلاب کے لیے، اور ایک نیا نظام تھا انقلاب کے لیے جو ہجرت کے بعد دنیا کو دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک وجہ یہ تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ترین سفر معراج کی، اپنے رب کے جلووں سے آشنا ہونا، عالم غیب سے دیکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن عزیز کا مطالعہ کیجیے، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیجیے، ایک دوسری توجیہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار رسول پاک کے امتیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے، یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غیب کیا ہے؟ بغیر اس کے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں ایمان کی بنیادی شرط لگائی گئی ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، یعنی ہمارا یہ عالم ہے کہ ایک دنیا وہ ہمارے سامنے ہے جسے ہم مشاہدے کی دنیا کہتے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں کی دیکھی بھاری دنیا ہے، یہ ہمارے مشاہدے کی دنیا ہے، لیکن ہماری زندگی کا بہت چھوٹا سا حصہ اس دنیا کے لیے ہے، ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ عالم غیب سے متعلق ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی زندگیوں کی توجیہ کی ہے، زندگیوں کے بارے میں حقائق بیان کیے ہیں، انہوں نے زندگی کے فلسفے کو سمجھا نہیں ہے۔ آج اگر کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ سے، بڑے سے بڑے مفکر سے پوچھا جائے کہ تم زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہو، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا، موت کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے، وہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اپنے وجود کا آغاز ماں کے شکم سے کرے گا وہ، اور اپنے وجود کی انتہا قبر تک کرے گا، موت کب تک کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی جواب نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی مغربی مفکر سے پوچھا گیا تھا کہ موت کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، اس نے کہا موت زندگی کے اختتام کا نام ہے، جب میں موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ڈارکنیس ہے، تاریکی ہے، تاریکی ہے، تاریکی ہے، پھر سناٹا ہے، سناٹا ہے، سناٹا ہے، اس کے علاوہ میں اپنی زندگی کے اینڈ کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، میں سمجھتا ہوں میری زندگی دراصل ایک سناٹے میں ڈوب جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک دنیا دار کا مزاج ہوتا ہے، مگر مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجالا ہے، اجالا ہے، اجالا ہے، محمد عربی کی سیرت کا اجالا ہے، روح خیبا کا اجالا ہے، عالم غیب کا اجالا ہے، جنت کا اجالا ہے، مشاہدہ خداوندی کا اجالا ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی دام ہو جائے، ہم موت کے بعد بھی اجالوں کے مسافر ہیں، اندھیروں کے مسافر نہیں ہیں، زندگی میں ہم زن کے مسافر نہیں، یقین کے مسافر ہیں۔ دنیا جب سفر کرتی ہے تو زن کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، وقت ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ پھر دنیا کتنی ٹھوکریں کھاتی ہے، مگر سرکار کا کرم ہے کہ ہم یقین کے مسافر ہیں، ہم جب چلتے ہیں تو ہماری منزل متعین ہوتی ہے، ہمارا اور ہمارا زیادہ متعین ہوتا ہے، ہماری راہ متعین ہوتی ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں تو جانے منزل بن جاتے ہیں، راستے میں موت آئے تو جہاں دم توڑتے ہیں وہی منزل ہمارے قدم چومتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زندگی ماں کے شکم سے قبر تک نہیں ہے، قسم خدا کی ہماری زندگی اس سے پہلے بھی کہیں تھی، ہم اس سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ آپ اللہ کی مقدس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا اور ہم سب ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے ہو جا تو کس سے کہا ہو جا، جب ہم نہیں موجود تھے، جب آپ نہیں موجود تھے، جب کائنات نہیں موجود تھی تو مخاطب کسی کہا گیا۔ سیکنڈ پرسن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا ضروری ہے، مخاطب ہونا ضروری ہے، سننے والا ہونا ضروری ہے، جاننے والا ہونا ضروری ہے، محسوس کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی موجود نہیں تھے، کائنات بھی موجود نہیں تھی، چاند اور سورج بھی موجود نہیں تھا، زمین بھی موجود نہیں تھی، زمانہ اور مکان بھی موجود نہیں تھا، ٹائم اور اسپیس کا تصور بھی نہیں تھا، اور اللہ فرماتا ہے ہو جا، اس کو کہا تھا اس نے ہو جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مفکرین نے اور مفسرین نے بہت سی توجیہیں کی ہیں، مگر اس میں ایک توجیہ یہ ہے کہ علم الہی میں ہم خفتہ تھے، علم الہی میں ہم موجود تھے، اللہ نے اپنے علم میں موجود کائنات کو مخاطب فرمایا ہو جا اور وہ خاری میں موجود ہو گئی۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم علم الہی موجود تھے، ہمارا وجود دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کہیں تھا۔ اس کے بعد جب ہم باہر آئے، جب اللہ نے فرمایا ہو جا، تو پہلے ہم عالم ارواح میں آئے، روحوں کی شکل میں آئے، ہماری روحیں پیدا ہوئی اور روحوں کو اللہ نے مخاطب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا تو ہمارا رب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ہماری روحیں خود سے آدم میں منتقل ہوئی اور وہاں سے دنیا میں نکالی گئی، پتا چلا کہ ہم علم الہی میں تھی، پھر کروڑوں سال تک ہم عالم ارواح میں رہے، اپنے رب کو پہچانتے رہے، اپنے رب کو جانتے رہے اور محسوس کرتے رہے، اس کے سوال کا جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد پھر ہماری روح نے اس رب کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس کے لیے اس نے بلا کہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا تصور، اللہ کا عقیدہ اور اللہ کا احساس ہماری فطرت کے اندر موجود تھا، اس لیے کہ ہم نے بلا کہا تھا، اے اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، ہماری روح نے کہا تھا، ہماری روح نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا، ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جنہیں نبی کی ہدایت ملی وہ منزل تک پہنچ گئے، جنہیں نبی کی ہدایت نہیں ملے وہ مظاہر میں الجھ کر کے رہ گئے، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے اپنی روح کی آواز پر، اپنی ضمیر کی آواز پر، اپنے قلب کی پکار پر، اپنے خدا کو تلاش کرنے نکلے، نبی کی ہدایت نہیں ملی، نبی کا دامن نہیں ملا، نبی کا راستہ نہیں ملا، تو پتھروں کو پوجنے لگے، پہاڑوں کو پوجنے لگے، درگاہوں کو پوجنے لگے، سورج کو پوجنے لگے، چاند کو پوجنے لگے، مظاہر فطرت کو خدا پر کر سمجھ بیٹھے، خدا کا جھلوا سمجھ بیٹھے۔ لیکن جنہیں نبی کی ہدایت ملی وہ براہ راست اللہ تک پہنچ گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، لیکن تلاش کرنے وہ اپنے خدا ہی کو نکلے تھے، اپنی فطرت کی آواز پر، اپنے قلب کی آواز پر، اپنے ضمیر کی آواز پر، اپنے دل کی آواز پر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب ہدایت کا نظام دنیا کے سامنے پیش فرمایا تو کسی سے نفرت نہیں کی، بلکہ ان سے بھی محبت کی جو اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پوچھتے تھے، اس چیز کو جانتے تھے یہ بھٹک گئے ہیں راستے سے، اور راستے سے بھٹکنے والے کو راستہ بتایا جاتا ہے، ٹوکر نہیں لگائی جاتی۔ آج دنیا میں جتنی بھی قومیں نبی کے مقدس دامن سے وابستہ نہیں ہیں، یقینی طور پر وہ محبت کے قابل ہیں، وہ نفرت کے قابل نہیں، انہوں نے اپنے رب کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر فکر مظاہر میں الجھ کے رہ گئی، فکر جو ہے باضابطہ طور پر دنیا میں الجھ کے رہ گئی، نبی کی ہدایت ملتی تو وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اس عالم شہود میں سے پہلے عالم غیب میں تھے، ارواح کی شکل میں تھے، علم الہی میں تھے، ہم پشت آدم میں تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے ہزارہ سال پہلے بھی زندگی گزاری ہے علم کی زندگی، جب ہم نے کہا بلا تو ہم نے خدا کے سوال کو سمجھا تو ہوگا، ہم نے اس کا جواب دیا تھا، ہم بولنے کے قابل تھے، ہم سمجھنے کے قابل تھے، ہم استعداد رکھتے تھے، ہم صلاحیت رکھتے تھے، ہمارا وجود ماں کے شکم سے نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح سے بھی ہے ہمارا تعلق. عالم ارواح سے تعلق ہے, ہم بہت عظیم ہیں, ہم بہت عظیم ہیں. اور پھر ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے بعد ہم نے 60-70 سال کی زندگی یہاں گزاری. زمانہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وجود تھا, ٹائم پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہمارا وجود تھا, اس فیس کا وجود آیا تو اس کے ساتھ ہمارا وجود تھا. ہم ٹائم کے ساتھ موجود تھے, اس فیس کے ساتھ موجود تھے, زمانے کے ساتھ موجود تھے. اور زمانے کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ ایک سیارے کی روشنی, ایک ستارے کی روشنی 186,000 میل/سیکنڈ کی رفتار سے یوم تخلیق سے چلتی ہے اور اب تک نہیں پہنچی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے بلین سال کا زمانہ ہے, کتنے بلین سال کا زمانہ ہے. اس بلین سال کے ٹائم کے کیلنڈر پر ہماری زندگی کے 70 سال کا نقطہ آپ تلاش نہیں کر سکتے, آپ ڈھونڈ نہیں سکتے آپ کہاں موجود ہیں, آپ کے وجود کی کیا حیثیت ہے. ہم بھی اپنی حباب کی تھی ہے, یہ نمائش سوراخ کی تھی ہے, سوراخ کو پھر بھی سمجھ میں آئے گا, حباب کو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے, مگر ہم اپنی زندگی کے نقطے کو زمانے کے نقشے پہ تلاش نہیں کر سکتے. اتنی مختصر زندگی ہماری ہے مگر اس کے بعد پھر وہی تمام ہے, پھر وہی لاسانیت ہے. مرنے کے بعد ہمیں دوسری زندگی دی جائے گی. موت فنا کا نام نہیں ہے, مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات, فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. موت سیدے مذاق زندگی کا نام ہے, موت کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب پہ ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباسِ ہستی بدل گیا ہوں. موت ایک منزل ہے, اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. وہ زندگی لافانی زندگی ہے, انمل زندگی ہے. جب دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں زمانہ ہمیں محدود نہ کر سکے گا. ہم 1,000, 2,000, 10,000 سال نہیں, خالدین فیھا ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیں ابدیت دی جائے گی, ہمیں دائمی زندگی دی جائے گی جسے ہم کروڑوں اربوں سال سے ناپ نہیں سکتے ہیں. زندگی کے چند سال یہاں ہمیں رہنے کے لیے موقع دیا گیا ہے, اس کے بعد پھر وہی پہنچیں گے جہاں ہم آئے تھے. آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا, دنیا میں اتارا گیا تاکہ ہم سمجھ سکیں ہمارا ٹھکانا جنت ہے, جہاں سے ہمیں بھیجا گیا ہے وہی واپس جانا چاہیے. مگر یہ ساری باتیں عالم غیب سے متعلق ہیں. دنیا کی کوئی سائنس, دنیا کا کوئی فلسفہ, دنیا کی کوئی فکر, ہمارے 5 سینسز, ہمارے حواس خمسہ عالم غیب کے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر کی زندگی کیا ہے, حشر کی زندگی کیا ہے, جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. سرور کائنات اس زندگی کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے. آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو قرآن عظیم کا 2/3 حصہ یوم آخرت اور حشر بادل موت کے سارے میں موجود ہے. 2/3 حصہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور آخری مکی صورتیں تو دراصل اسی عقیدے کی وضاحت کے لیے ہیں, اس لیے کہ کافر نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ایک کافر نبی کی بارگاہ میں ہڈی لے کر کے آتا ہے کسی مردے کی اور کہتا ہے کیا یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی, وہ مذاق کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے قرآن عظیم نے بار بار مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے, مختلف اسالیب سے, مختلف بیان سے کہیں بھی تکرار کا کی بے کیسی نظر نہیں آتی ہے, بلکہ ہر بار نیا کیس نظر آتا ہے, ہر بار نئی لذت ہو جاتی ہے. قرآن پاک نے باپ بادل موت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بات کی ہے. مرنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یوں تو یہ خبر اللہ کے رسول دینے کے لیے آئے تھے. مکی زندگی میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ خبر دی گئی تھی, یقین دلایا گیا تھا, مومن پہلے اس یقین لائے تھے. مگر عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ محبوب یوں تو تمہاری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے, مگر آؤ اس دنیا کو دیکھ جاؤ جس کی خبر تم دے رہے ہو. تم عالم برزخ کو دیکھ جاؤ, تم جنت کو دیکھ جاؤ, تم دوزخ کو دیکھ جاؤ, حشر و نفس کو دیکھ جاؤ, صراط کی منزل کو دیکھ جاؤ, آسمان کے فرشتوں کو دیکھ جاؤ, ان کے انداز عبادت کو دیکھ جاؤ, ان کے انداز تسبیح کو دیکھ جاؤ, ان کی سب بندیوں کو دیکھ جاؤ, ان کے کاموں کو دیکھ جاؤ, اللہ کی تسبیح کرنے والی تو مقدس مخلوق کو دیکھ جاؤ, حملہ عرش کو دیکھ جاؤ, عرش عظیم کو دیکھ جاؤ, بیت المنتہا کو دیکھ جاؤ, انسان کی آخری منزل کو دیکھ جاؤ, اس کے باقی جہاں آگے جہاں باضابطہ ہوش کے پر چلتے ہیں وہاں بھی تم آ کر کے دیکھ جاؤ, مکہ کو بھی دیکھ جاؤ, لامکہ کو بھی دیکھ جاؤ. تمہاری نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو, جس کی خبر دینے گئے ہو اسے دیکھ بھی جاؤ. جس عالم کی خبر دے رہے ہو, جس دنیا کی خبر دے رہے ہو, جس زمانے کی خبر دے رہے ہو, جس دور کی خبر دے رہے ہو, جس حیات ثواب کی خبر دے رہے ہو, جس جنت کی خبر دے رہے ہو, جس دوزخ کی بات کو بتانے گئے ہو, اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ جاؤ تاکہ تم اسے صرف خبر نہ دو بلکہ مشاہدہ بنا کے پیش کرو. اب تک تم خبر دے رہے ہو, نبی ہو نا, نبی کے معنی ہوتے ہیں المخبر عن الغیب, نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے. اب تک تم خبر دے رہے ہو مگر معراج کے بعد تمہیں مشاہدہ بیان کرنا ہوگا, میں نے دیکھا, میں نے معراج کو جنت میں دیکھا, میں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا, میں نے جنت کی لذتوں کو دیکھا, میں نے دوزخ میں لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا, میں نے ان تمام انبیاء کرام کو دیکھا جو اپنے اپنے دور میں میری بشارت کے لیے آئے تھے, میری خبر دینے کے لیے آئے تھے, میں نے ان انبیاء کو دیکھا. آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے, نبی کے مشاہدات معراج کا مطالعہ کیجئے, یہ ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی. یقیناً آج کی رات کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں ان کے سارے مشاہدات کو بیان کروں. ایک عظیم عالم دین علامہ قمر الحسن صاحب موجود ہیں, یہ وقتاً فوقتاً مشاہدات معراج کو بیان کرتے رہیں گے. میں صرف وجہ بتا رہا ہوں کہ سرور کائنات کو معراج کیوں کرائے گی. پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو تسلی دینی تھی, محبوب دنیا والے جو بھی کرتے ہیں غم نہ کرو, آؤ اپنی منزل دیکھ جاؤ, اپنا مقام دیکھ جاؤ, اپنا اسٹیٹس دیکھ جاؤ, اپنا مرتبہ نبوت دیکھ جاؤ. اور دوسری حیثیت یہ تھی کہ جس عالم غیب کی خبر دینے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے, ظاہر ہے نبی کے معنی خبر دینے والے ہوتے ہیں. بڑی زیادتی کی ہے مولانا اردو ترجمہ کرنے والوں نے, رسول کا ترجمہ تو پیغمبر کیا ہے لیکن نبی کا ترجمہ نہیں کیا. اردو ترجمہ کرنے والے لوگوں نے بدیانتی ہے, یہ کھلی ہوئی بدیانتی ہے. رسول بھی عربی لفظ ہے, نبی بھی عربی لفظ ہے. جب تم نے رسول کا ترجمہ کیا کہ پیغمبر کو کہتے ہیں تو نبی کا ترجمہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس سے ان کے عقیدے پہ درد پہنچتی, ان کے عقیدے پہ چوٹ پہنچتی تھی. رسول کے معنی پیغمبر کے ہوتے ہیں, پیغام پہنچانے والا, اور نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا. اگر نبی کا ترجمہ غیب کی خبر دینا کر دیتے تو وہ لوگ جو غیب کے منکر تھے ان کے عقیدے پہ زور پڑتی کہ ہم نبی کو نبی بھی کہہ رہے ہیں اور غیب کا انکار بھی کر رہے ہیں. عجیب بات ہے, ہم حضور بھی کہتے ہیں اور دور بھی کہتے ہیں, انہیں ہے نا زبان کی ہوتا ہی ان کی, وہ حضور بھی کہتے ہیں اور دور بھی کہتے ہیں. جو دور ہوگا وہ حضور نہیں ہوگا, جو حضور ہوگا وہ دور نہیں ہوگا. یا تو حضور کہنا چھوڑ دو یا دور کہنا چھوڑ دو, اگر یا تو نبی کہنا چھوڑ دو یا یہ کہنا چھوڑ دو. تم کو علم غیب نہیں تھا, نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والے, اور غیب کی خبر وہ کیسے دے سکتا ہے جس کو خود غیب کا علم نہ ہو؟ اس لیے نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. امام اہل سنت نے نبی کا ترجمہ کیا ہے اے غیب کی خبر دینے والے, یا ایھا النبی اے غیب کی خبر دینے والے. اردو ترجمے میں انہوں نے پہلی مرتبہ انکشاف کیا ہے کہ یہ بدیانتی ہے, کھلی ہوئی خیانت ہے اللہ کی مقدس کتاب کے ساتھ کہ نبی بھی عربی لفظ ہے, ایک اصطلاح ہے, اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے. اور نبوت کا ترجمہ انگلش میں بھی پروفیسی ہے, پروفٹ کہتے ہیں, وہ بھی غیب کی خبر ہی متعلق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات کو عالم غیب کا مشاہدہ کرایا گیا. ایک اور حیثیت تھی, عالم غیب کو دیکھو اور پھر عظمت معراج کو محسوس کرو. میرے عزیز ساتھیوں, ہم ایمان لائے ہیں سرور کائنات پر, ہم ایمان لائے ہیں آخرت پر, ہم ایمان لائے ہیں خدا کی ذات پر. ہمارے ایمان کا کی جو شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کیوں گواہی دیتے ہو بھائی؟ دیکھا ہے تم یہ کہتے ہیں پوری کائنات, پورے یونیورس میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پوری یونیورس کو تم نے دیکھا ہے یار, تم زمین والے سیارے کو تو ابھی دیکھ ہی نہیں سکے ہو, اور زمین تو بڑا چھوٹا سیارہ ہے اس خلا کے اندر. اس اسپیس کے اندر کروڑوں زمینوں سے بڑے سیارے موجود ہیں, تم نے دیکھا ہے؟ اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, نہ یہاں نہ کسی اور سیارے میں, نہ اس دنیا میں نہ کسی اور دنیا میں. گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے, واقعے کے وقت موجود ضروری ہے, مشاہدہ ضروری ہے نا. کہاں دیکھا ہے تم نے؟ اور بڑے تھرلے سے کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں, کس بنیاد سے گواہی دیتے ہو؟ پوری کائنات کو تم نے دیکھا ہے, ٹائم کی تمام قدروں کا جائزہ لیا ہے, پورے اسپیس کا تم نے مطالعہ کیا ہے. تم کیسے کہتے ہو اللہ کے علاوہ معبود نہیں؟ کبھی خیال پیدا ہوا تمہارے ذہن میں؟ کبھی شبہ نے جنم لیا تمہارے شعور میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ دنیا میں کیا کوئی ایسی بھی گواہی تم نے دی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو, جس کا تم نے مشاہدہ نہیں کیا, جس کیس کو تم نے باضابطہ طور ایکسپیرینس نہیں کیا, تم گواہی دے سکتے ہو کیا؟ وہ گواہی یقینی طور پر بحث کے میدان میں توڑ دی جائے گی جس گواہی کو تم گواہی بنا کے پیش کرو گے, اور وہ گواہی نہیں ہوگی. الحمدللہ ہم گواہی دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں شک نہیں پیدا کر رہا ہوں. ہمیں اپنی زندگی کا یقین ہو یا نہ ہو مگر اللہ کی گواہی پہ اس سے بڑا یقین ہے ہمارا. زمین و آسمان کا یقین ہو نہ ہو مگر نبی کی رسالت پر گواہی کا اس سے بڑا یقین ہمارے لیے. ہم یقین کے مسافر ہیں, شبہات کے نہیں. میں شبہ نہیں پیدا کرا مگر سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی تم گواہی کیوں دے رہے ہو جبکہ تم نے خدا کو دیکھا نہیں, تم نے رسول کی رسالت مطلقہ سے آتے عامہ کو دیکھا نہیں, پھر گواہی دے رہے ہو. پوری کائنات کو نہیں دیکھا ہے, پورے یونیورس کو نہیں دیکھا ہے, تمام سیاروں کو نہیں دیکھا ہے, خلا کے پورے نظام کا احاطہ نہیں کیا ہے, ابھی تو خلا کی وسعتوں کے ایک گوشے کا بھی احاطہ نہیں کیا ہے, پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کہیں کوئی معبود نہیں ہے, پوری کائنات میں کوئی معبود نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم نے نہیں دیکھا ہے, بلا سوا ہم نے نہیں دیکھا ہے, مگر ایک ہوتی ہے شہادت اور ایک ہوتی ہے شہادت الگ شہادت, ایک ہوتی ہے گواہی اور ایک ہوتی ہے گواہی پہ گواہی. ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے. محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں, محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں, اور ہدایت سے محمد مصطفیٰ کی خدا کو جانتا پہچانتا ہوں. ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ہم نے اپنے نبی کی گواہی پر گواہی دی ہے, انہوں نے تو دیکھا ہے. اب جس حقیقت کی گواہی دینے کے لیے وہ دنیا میں بھیجے تھے, جو گواہی ہم سے دلوائی جا رہی تھی, خدا کو دیکھنے کی گواہی, خدا کے وجود کی گواہی, معراج کی سب خدا نے ان کو بلایا, محبوب میری گواہی دلوا رہے ہو, مجھے دیکھ بھی جاؤ, مجھ سے کلام بھی کر جاؤ, میرا مشاہدہ بھی کر جاؤ, تاکہ تمہاری گواہی تمہارا مشاہدہ بھی بن جائے. جانے ملت اسلامیہ, معراج کا ایک گوشہ یہ بھی ہے, اس پہ بھی نظر میں رکھیں. پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. صرف اس حوالے کی معراج کیوں کرائی گئی, معراج کے پیچھے فکر کیا تھی, معراج کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, ایک اور بات ذہن میں رکھیں, اور وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس دور میں پیدا ہوئے, کسی بھی واقعے کا تعلق اپنے دور کے زمینی حقائق سے ضرور ہوتا ہے. یہ بے پناہ ضروری ہے کہ اس دور کے حقائق کا جائزہ لیا جائے, اس دور کے حقائق کا مطالعہ کیا جائے. ہاں, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سائے دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کا دور کیا تھا, ان کی تبلیغ کا بنیادی فلسفہ کیا تھا, بنیادی مرکزی نقطہ کیا تھا. توحید الہی, اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو, اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعانت حقیقی نہ کرو. یہی تو سرکار کا مشن تھا, یہی تو ان کی دعوت تھی, یہی تو ان کا پیغام تھا. اب آپ دیکھیے کہ جو دور تھا, اس دور میں سجدہ کس کس کی باتوں کیا جا رہا ہے, زمین کے پتھروں کا, دریاؤں کا, پہاڑوں کا, ہر وہ چیز معبود بنی ہوئی تھی جو انسان کے نزدیک کی نظر میں محیب ہو, جو انسان کی نظر میں انتہائی مفید ہو, جس سے فائدہ پہنچتا ہو. لیکن ان تمام معبودوں میں سورج, چاند, سیارے, ان کی بڑی اہمیت تھی. وہ جانتے تھے کہ دنیا کے پتھر بھی اگر کام کرتے ہیں تو سیاروں کے اثر سے, سورج اور چاند کے اثر سے. پورا روم سورج کو مانتا تھا, پورا ایران سورج کو مانتا تھا, پورا ہندوستان سورج کی پرستش کرتا تھا, پورا مصر سورج کو مانتا تھا. آپ مصر میں احرام مصر کو دیکھیے, اس کے اندر بھی آپ کو سورج کے دیوتا کی پرستش کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. سورج ہر دور میں پوجا گیا, سورج کی ہمیشہ پرستش ہوئی, ستاروں کو پوجا گیا, چاند کو پوجا گیا, دنیا کی مختلف قومیں پوجتی رہی. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ سورج ڈوب رہا ہو تو سجدہ نہ کیجیے, سورج نکل رہا ہو سجدہ نہ کیجیے. کیوں سجدہ مکروہ قرار دیا گیا, کیوں سجدے سے روکا گیا؟ اس لیے کہ سورج کے نکلتے وقت دنیا سورج کو پوجتی تھی, اور سورج کے ڈوبتے وقت بھی دنیا کو پوچھتی تھی. مسلمانوں کو روک کے دیا گیا کہ جب دنیا شرک کر رہی ہو تو تم اللہ کی عبادت مت کرو, کہیں مشابہت نہ پیدا ہو جائے ٹائم کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے. اس لیے سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت سجدہ روک دیا گیا, ایسے وقت میں سجدہ نہ کرو جب دنیا غیر اللہ کی پرستش کرتی ہے, سورج کو پوچھتی. آپ 25 اگست مناتے, 25 دسمبر مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کے دن کے نام سے. تاریخ کا کوئی واضح ثبوت نہیں کہ حضرت عیسیٰ اس وقت پیدا ہوئے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ دسمبر کی آخری تاریخوں میں رومن قومیں سورج کے بڑے ہونے کا دن مناتی تھی, سورج دیوتا کا دن مناتی تھی, سورج کی پرستش کرتی تھی. اب سورج بڑا ہو رہا ہے, اب دن بڑا ہو رہا ہے, اب سورج کی مکمل حکمرانی کا زمانہ آ رہا ہے, اس سے اس کا آغاز کرتی تھی. اسی دن کو انہوں نے لے لیا ہے باضابطہ اور اسے اپنا مقدس دن قرار دے لیا. میں آج سننا چاہتا ہوں سورج کی پرستی, سیاروں کی, ستاروں کی, چاند اور سورج کی بہت عام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کا سفر کرایا گیا, اور اس سفر پاک میں سورج, چاند اور ستارے مصطفیٰ کے قدموں کی گرگراہ بن گئے. کہکشاں جلوہ فشا ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. اور جب وہاں سے آئے تو قرآن نے اعلان کیا, سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ پروردگار عالم جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو تاکہ دنیا میں یہ واضح ہو جائے کہ تم سورج کو پوچھتے ہو, چاند کو پوچھتے ہو, خلا کو پوچھتے ہو, سیاروں کو پوچھتے ہو. یہ چاند اور سورج جس نبی کے قدموں کی کرتے راہ بن چکے ہیں, وہ جب آیا ہے تو بندہ بن کر کے آیا ہے, خدا بن کر کے نہیں آیا ہے. تو جو آسمانوں سے گزر گیا, سیاروں سے گزر گیا, جب وہ معبود نہیں ہو سکتا تو چاند اور سورج کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی عزت میں ہے گردوں. یہ اسباب تھے کہ جس کے ماحول میں سرکار کو معراج کرائی گئی. تسلی کا سفر تھا, مشاہدہ غیب کا سفر تھا, مشاہدہ پروردگار عالم کا سفر تھا, کلمے کی شہادت کو عین مشاہدہ بنانا تھا, یقینیات کا سفر تھا. یہ سفر ایک ایسا سفر تھا جس کو مطالعاتی سفر بھی یاد کر سکتے ہیں. اسی لیے قرآن عظیم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر. پاک ہے پروردگار عالم جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج پاک کرا رہا ہے. معراج پاک کے عظیم ترین سفر کو یہ ایک گوشہ ہوا کہ معراج کیوں کرائی گئی. ایک اور وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ معراج سرکار کو بشریت کے ساتھ کرائی گئی, روح کے ساتھ نہیں. عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے بشریت پر ہوتا ہے, بندے پر ہوتا ہے. بندگی روح اور جسم کے ساتھ ہوگی, تنہا روح کا نام بندگی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اپنے بندے کو سفر کرایا بشریت کے ساتھ تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے گا. انسان ساری کائنات میں سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے, سب سے برتر ہے, سب سے بلند ہے. اس لیے قرآن عظیم نے فرمایا انسان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے, انسان کے مقام بلند کی وضاحت کے لیے قرآن نے فرمایا تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے. چاند اور سورج سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں, ٹائم پیدا ہوتا ہے. چاند اور سورج کی گردش سے, گردش شمس و قمر سے ٹائم کا وجود ہوتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تمہارے لیے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب مسخر کر دی گئی ہیں, کام میں لگا دی گئی. تو آسمان اور زمین کا تعلق اسپیس سے اور چاند اور سورج کا تعلق ٹائم سے ہے. پتا چلا کہ ٹائم اور اسپیس دونوں ہمارے غلام ہیں, ہم ان کے غلام نہیں. ایام کا مرکب نہیں راتی ہے مسلمان, مسلمان ایام کا مرکب نہیں ہے بلکہ ایام پہ سواری ہو کرنے والا ہے, ایام کو اپنے لیے استعمال کرنے والا ہے. اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان, بڑھے دو سطح کونین میں سما نہ سکے. کافر کی یہ پہچان ہے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں ہے آفاق. مومن بہت بلند ہے, انسان بہت بلند ہے. اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ انسانیت اور بشریت کے منتہا کمال پر ہیں, اس لیے تمام بلندیاں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی تاکہ انسان سب سے بلند ہو, انسان کسی سے چھوٹا نہ ہو, انسان اپنے کو کمتر محسوس نہ کرے, انسان کہیں بھی مظاہر فکرت کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو. نہ دریا اس سے سجدہ مانگ سکے, نہ پہاڑ اس سے سجدہ مانگ سکے, نہ خواہش اسے سجدہ مانگ سکے, نہ اقتدار سجدہ مانگ سکے, نہ سورج سجدہ مانگ سکے, اور نہ ہی چاند سجدہ مانگ سکے, نہ بلندیاں سجدہ مانگ سکیں, نہ پستیاں سجدہ مانگ سکیں. ایک سجدہ اللہ کا کرائے ہے رسول نے, اور لاکھوں سجدوں سے ہماری پیشانی آزاد کر دی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. اللہ کے رسول کو معراج اس لیے کرائے گی, کیسے کرائے گی یہ ایک دوسرا سوال. عزیزان ملت اسلامیہ ہزاروں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ رسول پاک کو جسم کے ساتھ کیسے سفر کرائے گا, جسم رسول خلاؤں میں کیسے گزرا, کہیں بے پناہ ٹھنڈک ہے, کہیں بے پناہ گرمی ہے, کہیں بے پناہ تپش ہے. خلاؤں کی بلندیاں ہیں جس میں رسول متاثر کیوں نہیں ہوا؟
کیسے اللہ کے رسول تاجدار عالم سرور کائنات آسمان کی بلندیوں کو تشریف لے گئے، خلاؤں سے بھرا تشریف لے گئے، کائنات کی تمام حقیقتوں کو ایک رات میں دیکھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان ملت اسلامی، ایک مومن کے لیے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن نے کہا ہے. جب قرآن نے کہا ہے تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں.
وہ لوگ جو قرآن کا فیصلہ سن کے سوال کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور توبہ کریں، اس لیے کہ قرآن غیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور جب غیب کو آپ نے مان لیا، خدا کو مان لیا، تو خدا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے.
اگر آپ سمجھ کر کے مانتے ہیں تو آپ اپنی عقل کو سجدہ کرتے ہیں، خدا کو نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم پہلے سمجھیں گے پھر مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقل کو خدا سمجھتے ہیں، خدا کو نہیں. آپ نے بہت بڑا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ہارون رشید قحط پڑا ہوا ہے پورے ملک میں، اور وہ پریشان ہو کر کے اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کیسے بہلول دانا عارف باللہ زمین میں بیٹھ کے ریت پر چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں. انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ اللہ کے بندے، انہیں اللہ کی مخلوق کا کوئی غم نہیں،
لوگ بھوکھے مر رہے ہیں، خزانہ خالی ہو چکا ہے، محفوظ ذخیرہ مٹ گیا ہے، اور یہ کھنودوں سے کھیل رہے ہیں. قریب گئے اور کہا کہ
کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا جنت میں مکان بنا رہا ہوں. کہا حضور بیچیے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟ کہا ایک دینار. کہا بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. یہ کہہ کے ہارون گزر گیا، دس قدم آگے گا تو بیوی بھاگی ہوئی آئی زبیدہ، اور اس نے ایک دینار دیا، کہا مجھے دے دیا.
بات ہو گئی. رات کو ہارون نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک مکان بنا ہوا ہے جس میں زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، دربان کھڑا ہے جنت کے دروازے پر. اس نے دیکھا میری بیوی کا، آگے بڑھا ہوتا دربان روک دیا، نہیں تم نہیں جا سکتے.
کہا یہ میری بیوی کا، تمہاری مملکت میں بیوی کا ہوتا چلے جاتے، یہ جنت ہے، یہاں بیوی کا ہے، شوہر نہیں جائے گا، تم نہیں جا سکتے. آنکھ کھل گئی،
بہت دہشت زدہ ہوا، بیوی کو اٹھایا، صبح ہوئی، کہا چلو پھر پہلو کو تلاش کریں، ہم نے تمہاری جنت دیکھی. دوبارہ جا کے دیکھا تو وہی کام کر رہے تھے. کہا بہلول کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں ہارون. کہا حضور بیچیے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا تم نہیں خرید سکتے، تم پوری کائنات دے کر کے بھی اس گھر کو نہیں خرید سکتے. کہا حضور رات بھر میں قیمت اتنی بڑھ گئی؟ کہا ہاں، اس لیے کہ زبیدہ نے عالم غیب میں خریدا تھا، اور تم دیکھ پائے ہو، جو غیب پر ایمان لاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو دیکھنے میں ایمان لاتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. تم دیکھ کر کے آئے ہو اس لیے خریدنا چاہتے ہو نا، اب تو تم پوری دولت دے دو، اپنی حکومت دے دو، تو بھی نہیں خرید سکتے ہو. تو یہ ہے یو بینون بالغیب، اللہ نے فرما دیا ہم ایمان لاتے ہیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اس فیصلے کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، عقل کے ماننے کے بعد ایمان لائے تو عقل پر ایمان لائے ہو، اللہ پہ ایمان نہیں لائے ہو.
اور تمہاری عقل ہے ہی کیا؟ آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی تم سے کہتا کہ تم لوہے کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے خلاؤں میں پرواز کرو گے تو مان سکتی تھی تمہاری عقل؟ تسلیم کر سکتے تھے تم اسے اگر 200 سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟
اگر 200 سال پہلے تم سے کوئی کہتا کہ تم ٹیلی فون کے ذریعے سے پوری دنیا میں بات کر سکو گے، ایک ایسا آلہ ایجاد کوئی مانتا ہی سے کوئی تسلیم کر سکتا تھا؟ اگر 200 سال پہلے اگر تم سے کوئی کہتا کہ دنیا کے ایک کنارے سے بولنے والے کی تصویر اور آواز تم اپنے گھر میں اپنے کمرے میں سن سکو گے، دے سکو گے، تم مان سکتے تھے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب 200 سال پہلے کی حقیقتوں کو تم نہیں مان سکتے تو عالم غیب کی حقیقتوں کو تم دیکھنا اور ماننا کیسے سمجھ سکتے؟ تمہارے لیے تمہارا نہ جاننا نہ ہونے کی دلیل نہیں، تمہاری عقل میں نہ آنا موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں. عالم غیب بیاند انٹلیکٹ ہے، اگینسٹ دا انٹلیکٹ نہیں ہے، یہ ورلڈ آف انسین جو ہے عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل سے بلند ہے. اس لیے جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو سفر کرایا تو میں ماننا ہے، ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا کافی ہے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے آئیے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو دیکھیے، اللہ نے تمام شبہات کا ازالہ خود فرما دیا ہے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ اللہ جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو. یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ اللہ جس کے محبوب نے سفر کیا، جس کے رسول نے سفر کیا، جس کے پیغمبر نے سفر کیا، اگر یہ کہا جاتا تو اعتراض کر سکتے تھے کہ پیغمبر نے کیسے سفر کیا، پیغمبر کے لیے کیسے ممکن ہے، پیغمبر بہر صورت انسان تھے، اور کچھ لوگ کہتے کہ ہم ہی جیسے بشر تھے، جب ہم نہیں جا سکتے تو پیغمبر کیسے چلے گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے سفر کرایا. پتا چلا کہ اب اگر نبی کے سفر پہ اعتراض کرو گے تو نبی کے سفر پہ اعتراض ہی خدا کے سفر کرانے پہ اعتراض ہوگا. ایک 4 سال کا بچہ اگر یہ کہے کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا، میں نے حج کیا، میں نے دنیا کے مختلف مردوں کو دیکھا، تو شاید آپ یقین نہ کرو. لیکن اس کا باپ کہے کہ میں نے اسے سفر کرایا، وہ استطاعت رکھتا ہے، تو تمہیں یقین کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا. بچہ طاقت نہیں رکھتا ہے مگر باپ قوت رکھتا ہے. اگر نبی تنہا کہتے میں نے سفر کیا تو ممکن ہے تم انکار کر دیتے. میں تو اس وقت بھی انکار نہ کرتا. میں نبی کو جانتا ہوں کہ نبی ہمارے جیسے نہیں. ہم تو اس وقت بھی انکار نہ کرتے لیکن ممکن کچھ انکار کرتے. اس لیے اللہ نے فرمایا نبی نے سفر نہیں کیا، میں نے سفر کرایا. میں زمینوں کا خالق ہوں، میں آسمانوں کا خالق ہوں، میں کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہوں، میں تمام حقائق کا خالق ہوں، میں کائنات کے نظام کو اپنی تدبیر سے چلا رہا ہوں. میں نے سفر کرایا اسرا بیاب سے ہی، اپنے بندے کو میں نے سفر کرایا. عزیزان ملت اسلامیہ، سفر کرایا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک رات میں کیسے سفر ہوا؟ آئے تو بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی، وضو کا پانی جو کر گئے تھے وہ بہتا رہا. اتنی جلدی بھی یہ سفر کیسے ہوا؟ میں کہنا چاہتا ہوں آج کا دور فیکٹریوں کا دور ہے، کارخانوں کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کی وسعتوں کا دور ہے. ایک بہت عظیم و شان کارخانہ ہے جس میں ہزاروں چیزیں بن رہی ہیں اور اس کا مین سوئچ آپ کی فنگر ٹپ کے نیچے ہے، آپ کی انگلیوں کے نیچے. کہیں پنکھے چل رہے ہیں، کہیں سامان بن رہے ہیں، کہیں چیزیں بھری جا رہی ہیں. آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے. آپ نے جب چاہا اسے بند کر دیا، جیسے ہی بند کر دیا جو کام کا وہی رک گیا، کارخانہ وہی رک گیا، پروڈکٹ وہی رک گیا، چیزیں وہی بننی بند ہو گئی. وہ تمام چیزیں جو بن رہی تھی وہیں رک گئی، ہزاروں کام ہو رہے تھے اس بجلی کے ذریعے سے. آپ نے وہ بٹن دبایا اور پورا کارخانہ بند ہو گیا. آپ نے بہت دنوں تک بند رکھا، جب آپ اس بٹن کو دوبارہ استعمال کریں گے کارخانہ وہیں چل پڑے گا. جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تو ٹائم کے کارخانے پر اپنی انگلیاں رکھنی قدرت، رات اپنے مقام پہ ٹھہر گئی، آسمان کے ستارے اپنے مقام پہ ٹھہر گئے، گردش کائنات اپنے مقام پہ ٹھہر گئی. ہزاروں سال تک سفر کرایا اور جب واپس آئے تو قدرت نے پھر کائنات کو حکم دیا، کائنات پھر چلنے لگی، رات اپنا راستہ طے کرنے لگی، ستارے جگمگانے رہے، زنجیر ہلنے لگی، بستر اپنی گرمی پر آ گیا. یہ تو اللہ کی قدرت کے مشاہدات ہیں، اللہ کے دست قدرت میں یہ سب کچھ ہے. جب اللہ قادر مطلق ہے تو اعتراض کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر صورت سفر کا یہ عالم ہے. کبھی آپ نے سوچا براق اس زمانے بجلی پیدا ہوئی تھی کیا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بجلی پیدا ہو رہی تھی؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا تذکرہ ہوا تو کہ بجلی کا وجود ہوا تھا؟ بجلی کا وجود نہیں تھا، برق کی رفتار متعین نہیں کی گئی تھی. آپ کا عالم یہ ہے کہ اگر یہاں سے آپ کنٹرول کرتے ہیں نیو یارک کو بجلی کی بنیاد پر تو چند سیکنڈوں کے اندر آپ وہاں پورا اندھیرا کر سکتے ہیں، یا وہاں سے یہاں اگر آپ کے ہاتھ میں سوئچ ہے تو پورے ملک کے اندر یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بجلی کی رفتار کا عالم یہ کہ سیکنڈوں کے اندر ہزاروں میل بلکہ لاکھوں میل سفر کر سکتی ہے. اگر یہ رفتار مسلم ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب بجلی پیدا نہیں ہوئی تھی تب رسول پاک کی سواری کا نام براق رکھا گیا، تاکہ جب بجلی کا دور آئے، جب برق کا دور آئے، جب بجلی کی رفتار کو لوگ دیکھیں تو نبی کے براق کی رفتار کو محسوس کر سکیں، اس جان سکیں. اس زمانے میں گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، کوئی گھوڑے کا نام دے دیا ہوتا، اونٹ کا نام دے دیا گیا ہوتا، اسے براق ایک نیا نام کیوں دیا گیا؟ اس سے پہلے نہ کسی سواری کا نام براق ہے، نہ اس کے بعد کسی سواری کا نام براق ہو سکا ہے. برق سے معقول ہے یہ، تاکہ برق کی رفتار آپ کو سمجھا سکے کہ نبی کے براق کی رفتار کیا رہی ہوگی. اور برق کی رفتار سے گزرنے والا گرمی اور شدت کو محسوس نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے چراغ جل رہا ہے، چراغ کی لو پر انگلی رکھیں آپ دیر تک انگلی جل جائے گی، تیزی سے گزار لیں تو انگلی نہیں جلے گی. جتنی دیر میں آپ کی چراغ کی لو سے انگلی گزارتے ہیں اس سے کم وقت میں نبی تیز سے پار چلے گئے تھے. نہ گرمی انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی اور نہ سردی نقصان پہنچا سکتی. عزیزان ملت اسلامیہ، عقلی اعتبار سے اس طرح کی بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں اور سمجھائی جا سکتی ہیں. بہر کہ ہم تو مومن ہیں، ہمیں تو قرآن پاک کے فیصلے بھی یقین کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سفر کرایا ایک رات کے اندر مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں تک. مفسرین کرام نے اور علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کا وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسے اسراء کہتے ہیں, اور اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ معراج کا سفر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تفصیل اگر بیان کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے, اور میں یقیناً اتنا وقت نہیں دے سکوں, بس چند بہت اہم مشاہدات اگر آپ اجازت دیں اور ٹائم مجھے حوالے کریں, اپنے نبی کے چند اہم مشاہدات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج فرما رہے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حدیث پاک کو پڑھیے, قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں لفظ قیام ہے, اپنی قبر انور کے اندر کھڑے. عام طور پہ علماء نے کہا ہے کہ قیام عبادت کے لیے کھڑے تھے, اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ نبی کے احترام میں بھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں. قیام ہی کا لفظ تو ہے نا, سجدے کا لفظ نہیں ہے, عبادت کا تذکرہ ہی ہے کہ جناب موسیٰ کھڑے ہیں اپنی قبر کے اندر, تو یہ کھڑا ہونا نبی کے احترام میں بھی تو ہو سکتا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں وہ اس حدیث پاک کی صحت پر کیا فیصلہ کریں گے کہ نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے جسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا انہیں یہ حدیث نظر سے نہیں گزری؟ جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, تو موسیٰ کے بھی آقا محمد عربی اگر زندہ ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے, کون سے تعجب کی بات ہے؟ آپ آسمان اول پہ تشریف لے گئے, وہاں آپ نے انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی, فرشتوں کو دیکھا آپ نے, دوسرے آسمان پہ گئے انبیاء سے ملاقات کی, تیسرے آسمان پہ گئے انبیاء سے ملاقات کی, یہ مختلف درجات ہیں بلندیوں کے, چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پہ گئے انبیاء سے ملاقات کی. آپ نے حضرت آدم کو دیکھا, جناب آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر مقام پہ انبیاء نے آپ کا استقبال کیا, لیکن آسمانوں کے استقبال سے پہلے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو جمع کیے گئے تھے. تمام ہی انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کے جناب مسیح تک سب مسجد اقصیٰ میں جمع تھے, اور اللہ کے رسول کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا تاکہ دنیا پہ یہ بات واضح کی جائے کہ آنے والا بعد میں آیا ہے مگر امام الانبیاء بن کر کے آیا ہے, تاجدار انبیاء بن کر کے آیا ہے. امامت کا منصب قیادت عظمیٰ کا منصب ہے, افضلیت مطلقہ کا منصب ہے, رسالت مطلقہ کا منصب ہے, جس کی وضاحت کرنا ضروری تھی. تمام ہی انبیاء کرام نے سرور کائنات کے پیچھے نماز پڑھی تاکہ اس نبی کو دیکھ سکیں جس کی بشارت انہوں نے اپنے اپنے دور میں دی تھی. جناب موسیٰ نے بشارت دی تھی, جناب داؤد نے بشارت دی تھی, جناب سلیمان نے بشارت دی تھی, جناب یحییٰ نے بشارت دی تھی, جناب عیسیٰ نے بشارت دی تھی. قرآن پاک گواہ ہے, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ مُحَمَّدٌ. وہ عیسیٰ آ کے دیکھیں کہ ہم نے جن کی بشارت دی تھی وہ کون ہے, وہ موسیٰ دیکھیں کہ ہم نے جن کی خبر دی تھی وہ کون ہے, وہ داؤد دیکھیں کہ ہم نے جن کی خبر دی تھی وہ کون ہیں, وہ سلیمان دیکھیں کہ ہم نے جن کی خبر دی تھی وہ کون ہیں. یہ مشاہدہ تھا, سرکار نبیوں کو دیکھ رہے تھے اور نبی مرکز کائنات کو دیکھ رہے تھے, انبیاء مفتخر کائنات کو دیکھ رہے تھے, آبرو کائنات کو دیکھ رہے تھے, وقار انسانیت کو دیکھ رہے تھے, آبرو آدمیت کو دیکھ رہے تھے. دلیل عظمت انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسان کامل. اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں, میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص نبی کی عظمتوں کا منکر ہے تو کیا معراج کی ان مشہور اور متواتر حدیثوں کا انکار کر سکتا ہے جو حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ رسول پاک نے امامت کی؟ ایک عجیب بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو زمین سرکار کی سجدگاہ بنی, جس مسجد میں 124,000 انبیاء نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی, آج وہ ہمارے پاس نہیں. ایک وہ دور تھا, ایک وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی نے وہاں نماز پڑھی. اس زمانے میں اس سے صلاح الدین کا قبضہ نہیں تھا, اس نے قسم کھائی کہ اگلے سال ہم آزادانہ طور پہ یہاں نماز پڑھ سکیں گے. کاش کوئی صلاح الدین ہوتا جو پھر وہاں ہمیں آزاد سجدے کا حکم دے سکتا اور اجازت دے سکتا. یہ المیہ ہے قرآن پاک میں. ایک نقطہ اور بھی, آپ مسجد میں بیٹھے گئے نا, قرآن پاک کیا کہ سبحان اللہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, پاک ہے وہ پروردگار عالم جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. پتا چلا, لوگ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد, میں کہتا ہوں نبی کی دوڑ بھی مسجد ہی تک ہے. مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک, مسجد اقصیٰ سے مراد وہ مسجد بھی ہے, اور مسجد اقصیٰ کے معنی انتہائی یا یعنی انتہائی سجدگاہ عرش عظیم بھی ہو سکتا ہے. مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا, سمجھا آپ نے, پتا یہ چلا کہ نبی کی جلوہ گاہ, نبی کی منزل, نبی کا آغاز سفر اور نبی کا انتہائی سفر مسجد ہے. خدا کرے ہمارا بھی آغاز مسجد ہو اور ہمارا بھی خوشی نظام مسجد ہو. آج تک اس سرزمین پہ آپ کی کوئی مسجد نہیں تھی, آپ نے مسجد بنا کر کے اپنے آغاز اور اختتام کا انتظام کر لیا. خدا کرے زندگی بھر آپ مسجد میں سجدہ کرتے رہیں, اور خدا کرے کہ موت آئے تو آپ کے ساتھ سجدہ کرنے والے آپ کو دعائے مغفرت کے ساتھ یہی سے رخصت کریں. یہ ہمارا آغاز بھی ہو اور یہ ہمارا انجام بھی ہو. زندگی میں ہم کبھی مسجد سے دور نہ ہونے پائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء, مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے دل مسجدوں سے لگے رہے, ان کے بارے میں فرشتے گفتگو کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اور ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. وَقَلْبُهُمْ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جن کے دل مسجد سے لگے رہے ہیں. نمازیوں کے دل مسجد سے یقینا لگے رہتے ہیں, لیکن ان کے دل بھی لگے رہتے ہیں جو مسجد تعمیر کرنے میں حصہ لیتے ہیں. دن رات سوچتے ہیں سرمایہ کہاں سے آئے گا, عمارت کیسے بنے گی, تعمیر کیسے ہوگی. چند افراد ہوتے ہیں مگر اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کرتے ہیں, وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. بلا وجہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے جنت میں گھر محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ جو مسجد پوری بنا دے صرف اس کے لیے جنت میں گھر ہے, جو ایک اینٹ بھی رکھے گا اس کے لیے مسجد میں اللہ جنت میں گھر ہے. آپ کو معلوم ہارون کا واقعہ میں نے سنایا ہوگا, بغداد کے بادشاہ کا, کہ اس نے کہا تھا مسجد, سرکار کی حدیث پہنچی اسے کہ مسجد بنانے والے کو جنت میں گھر بنے ملے گا, اور سرکار کا وعدہ ہے من بنا مسجدا للہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ. تو اس نے کہا ایک مسجد میں خود بناؤں گا, کوئی شریک نہیں ہوگا اس میں. بادشاہ تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جنت میں میرے علاوہ کوئی اور بھی جائے. جب مسجد بن رہی تھی تو پورا بغداد تڑپ رہا تھا. اس زمانے میں مسجدوں سے تعلقات بڑے گہرے ہوتے تھے انسان کے. مسجدیں روز نہیں بنتی, زندگی میں کبھی کبھی بنتی ہیں, اور جب بنتی ہیں تو لوگ مسجدوں سے اپنا مقدر سنوارتے ہیں, اپنا مقدر بناتے ہیں. مسجد تعمیر ہو رہی تھی, پورا بغداد تڑپ رہا تھا, بادشاہ بڑا ظالم, ہم سے ہماری جنت چھین رہا ہے, ہمارا حق چھین رہا ہے. چنانچہ ایک لکڑہارے نے جو لکڑیاں گٹھر سر پہ باندھ کے لاتا تھا, ایک اینٹ اس میں رکھی کہیں سے, اور جہاں بادشاہ کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی وہاں کے ٹھوکر کھا کے گرا, جان بوجھ کر کے لکڑی کھل گئی, اسے لکڑیاں باندھی اور روانہ ہو گیا, اینٹ وہاں چھوڑ دی, مسجد بن گئی. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے جہاں میرا نام ہے اور لکڑہارے کا نام بھی دوسرے محل میں. اس نے اسے بلایا کہ میں نے تو مسجد بنائی ہے, تمہارا نام یہاں کیسے ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ اگر تم نے میرا محل دیکھ لیا ہے تو اب مجھے اپنی گردن کی پرواہ نہیں, شہید کر دو مجھے. میں نے تمہاری حکم کے خلاف ایک اینٹ اس طرح شامل کر دی تھی. بادشاہ کو اب احساس ہوا کہ میں نے ہزاروں بغداد کے بسنے والوں کی جنت چھینی ہے. کہا مسجد شہید کر دی جائے, دوبارہ بنائی جائے, اور ہر مسلمان اس میں اپنا حصہ ڈالے تاکہ سب کی جنت مسلم ہو سکے. مسجد بن رہی ہے آپ کی عزیزان, یہ مت سوچیے میں چنتا کرنا, میں ایسا نہیں کروں گا, صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں روز نہیں بنتی. یہ ننھے ننھے بچے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, معراج النبی کی شب میں, عبادت کی شب میں, نماز کی فرضیت کی شب میں مسجد کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ نماز پڑھیں, اور نماز آج کی رات فرض ہوئی ہے. پتا چلا معراج کا مسجد سے بہت گہرا تعلق ہے, اس لیے نبی کے سفر کی ابتدا بھی مسجد ہے اور نبی کے سفر کی انتہا بھی مسجد ہے, ہے نا؟ سبحان مسجد الحرام المسجد الاقصی, دو مسجدوں کا تذکرہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو معراج کا بڑا گہرا تعلق مسجد سے, اس لیے نبی کے سفر کا آغاز مسجد اپنے گھر سے بھی کرایا گیا ہوتا, کسی اور گھر سے کرایا گیا ہوتا. آخر مسجد سے آغاز کیوں کرایا گیا؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو مسجد سے تعلق رکھے گا وہ معراج کی عظمتوں کو محسوس کرے گا اور معراج کی برکتوں کو حاصل کر سکے گا, اور جہاں جہاں مسجد بنے گی وہ معراج کی عبادت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بنے گی. آج آپ معراج کی مقدس شب میں بیٹھے ہیں اور مسجد بن بھی رہی ہے. خدا را احساس دیجیے اپنے بچوں کو, محسوس کرائیے انہیں. یہ ننھے ننھے بچے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں کل یہ فخر کریں گے कि ये मस्जिद हमारे सामने बनी थी, हमने भी मिट्टी रखी थी, हमने भी पत्थर रखे थे, हमने भी ईंटें दी थी, हमने भी दाउन किया था। ये बच्चे फख्र करेंगे जैसे कि मस्जिद एक दो रोज के लिए नहीं थी, कयामत तक के लिए बनती है। कयामत तक के आने वाली नस्लें मस्जिद की तामीर पर फख्र करेंगी अगर आज वो हिस्सा जानेंगी तो। एक ईंट भी आप लगाएंगे तो आपको फख्र करने का हक होगा, एक ईंट भी। मैं नहीं जानता कि जिस कौम जिस मस्जिद के साये में कितने अफराद बैठे हुए
उन्हें कभी कोई मस्जिद के सिलसिले में तंगी पेश आएगी।
इनमें चंद अफराद भी अगर फैसला कर लें तो मस्जिद की तामीर बहुत आसानी से मुकम्मल हो सकती है। अजीजा ने मिला और आप यकीनन आज की रात ये फैसला करेंगे। ये मेराज की रात है, मेराज की रात में अहद करना है कि आपको नमाज पढ़नी है। नमाज आज की रात फर्ज हुई है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी है, इसलिए आज ये भी अहद करें कि अल्लाह हम नमाज ही पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के लिए तेरा घर भी हम बनाएंगे। नबी की रूह को इसाले सवाब के लिए आज की रात में इससे बेहतर कोई हदिया नजराना नहीं होगा जो आज की रात आप पेश कर सकेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर ये मस्जिद मस्जिद हराम से दूर नहीं है, वो सही है मक्के में है वो, लेकिन वही है ये भी मस्जिद। तमामी मस्जिदें काबा की अपनी बेटियां हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि रिवायत में आया है कि जब काबा बन रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना रहे थे, तो अल्लाह ने हवाओं को हुक्म दिया कि काबा के जर्रात को पूरी दुनिया में फैला दो और जहां जहां कोई जर्रा गिरा है वहां मस्जिद जरूर बनेगी। यहां भी तो कोई जर्रा गिरा होगा, यहां भी तो हवाएं मक्के से आई होंगी, यहां भी तो दस्ते इब्राहिम का लम्स पहुंचा होगा, यहां तो उनके हाथों ने छुआ होगा इस जमीन को। जब तो आज बन रही है, वरना क्या जरूरत थी बनने की। आज की दुनिया मास की दुनिया है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, याशियों में डूबने वाली दुनिया है। यहाँ आने वाले अपना वजूद, अपनी हैसियत, अपनी इनफरादियत, अपना तशक्कुस, अपना चेहरा खो बैठते हैं, मगर आप कितने अजीब हैं कि यहाँ भी आप अल्लाह का घर बना रहे हैं सजदा करने के लिए, इबादत करने के लिए। आपकी मस्जिद आपकी तहजीब का मरकज है, यहाँ से इंसानी शराफत, इंसानी अजमत, इंसानी वकार और अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, रहमत रसूल का पैगाम आप दुनिया को दे सकते हैं। यहाँ एक ऐसी कौम तैयार कर सकते हैं जो शराफत और मोहब्बत की आईनादार हो, जो तहजीब और अखलाक का बेहतरीन मैयार हो। ये मस्जिद एक मरकज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपके लिए, हमारे लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए। मैं कह रहा था काबा से ये दूर नहीं, अगर आप काबा के करीब महसूस करना चाहते तो मेरी तरफ देखें। ये काबा मुकद्दसा है, उस काबा मुकद्दसा की जो पहली सफ है दोनों चारों तरफ है, चारों तरफ नमाज होती है, दूसरी सब उसके बाद होती है। हम काबा से रुक करके नमाज पढ़ते हैं यहाँ से, क्यों? तीसरी सब उसके बाद, चौथी उसके बाद, पांचवी उसके बाद, छठी उसके बाद, सातवीं उसके बाद, फिर उसके बाद काबा के बाहर, फिर शहर मक्का में, फिर शहर मक्का के बाहर, वही सब जो है फैलती जा रही है, वही लाइन, वही सर्किल, वही दायरा फैल रहा है। अब दुनिया में जहां भी खड़े होंगे आप उसी काबा के दायरे में खड़े होंगे, इसलिए कि आपका रुख किबले की तरफ होगा। अगर कोई जोग्राफिया दा चाहे तो नक्शा तैयार कर सकता है कि आपकी मस्जिद भी काबा की उसी लाइन में है और आप जब खड़े होते हैं रुक करके तो काबा की सफी में खड़े होते हैं। एक दायरा है, एक मरकज है। आप जानते हैं जब आप कोई दायरा बनाते हैं तो एक नुक्ता बीच में होता है, उसके इर्द गिर्द दायरा होता है। काबा एक नुक्ता इर्तिकाज है और हम उसके दायरे हैं जो उसके चारों तरफ मौजूद है। आप काबा की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया में जहां भी मस्जिद बनती है काबे मुकद्दसा की अजमतों के हवाले से बनती। इसलिए मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि मैं जब अगली बार आऊं तो नई मस्जिद प्रोग्राम हो रहा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपको आज की रात यह अहद करना होगा। बताइए आप यह अहद करते हैं या नहीं करते? मैं यकीनन चंदा नहीं करूंगा, ना मेरा यह प्रोग्राम, ना साथियों ने मुझसे कहा है, न मेरी कोई ख्वाहिश है, लेकिन मैं कई साल के बाद आया हूं। दूसरी बार जब आऊं तो खुदा रा अल्लाह का यह घर तामीर हो चुका हो, यह अज़ीम-ए-शान इज्तिमा न सिर्फ ह्यूस्टन की सतह पर बल्कि अमेरिका की सतह पर वहां हो रहा हो। अल्लाह तआला हमें और आपको अपने फजल खास से नवाजे और अपने करम से नवाजे। तो रसूल पाक की मेराज एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक है, वो मस्जिद अक्सा हो या मस्जिद कुर्बे इलाही हो। सफर, उस सफर के कुछ मुशाहदात आपके सामने। अल्लाह के रसूल ताजदारे दो आलम अंबियाए कराम की इमामत करते हैं, आसमानों पर तशरीफ ले जाते हैं, तो वहां आपने देखा कि अंबियाए कराम इस्तकबाल के लिए मौजूद। अजीब है सफर साहब, यही अंबियाए कराम اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے, اپنی اپنی برزخی زندگی سے اٹھ کر کے اپنے جسم کے ساتھ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. روحیں تو نہیں کھڑی رہی ہوگی نا وہاں, عبادت تو جسم کے ساتھ رہی ہوگی نا. سارے انبیاء جسم کے ساتھ موجود ہیں, یہ ممکن ہے. اس لیے جو خدا قیامت میں ہم کو اور تم کو زندہ کرے گا وہ خدا کیا اپنے انبیاء کو نہیں دے سکتا؟ جو ہر ذرے کو زندگی دے گا, جو ہم کیسے ناکاروں کو بھی زندگی عطا فرمائے گا, کیا وہ اپنے منتخب اور مصطفیٰ انبیاء کو حیات نہیں دے سکتا؟ اسے دی, وہ موجود ہوئے. لیکن سفر کا یہ عالم, کہ براق کا سفر تو آپ نے دیکھا, مگر نبی کے سفر کا یہ عالم ہے کہ یہاں وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آسمانوں پہ استقبال کے لیے موجود. یہاں نماز اور نبی کے استقبال کے لیے پہلے موجود ہو گئے ہیں. جناب آدم کو دیکھا اللہ کے رسول نے, عجیب کیفیت. ابو آدم ہے تمام انسانوں کے باپ, ہمارے بھی اور آپ کے دفاع دار اور ہیومن بین. مگر عجیب عالم ہے, دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے باپ کی حالت میں دیکھا, ہمارے باپ کی حالت میں دیکھا. تو پوچھتے ہیں جبریل یہ آدم کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا دائیں طرف ان کے جنتی اور بائیں طرف ان کے اولاد کے دوزخی. جب اپنے بیٹوں میں جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور دوزخیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. پتا یہ چلا کہ دوزخ میں جانے والے اپنے باپ آدم کو آج بھی رولا رہے ہیں, جو دوزخ کے راستے پہ جا رہے ہیں, جو گناہوں کے راستے پہ چلتے ہیں, جو شراب نوشی زناکاری بدکرداری کے راستے پہ چلتے ہیں, وہ اپنے باپ آدم کو رولا رہے ہیں, آج بھی رولا رہے ہیں. آپ انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ انہیں؟ خدا را ہمیں اپنے طرز حیات کو بدلنا ہوگا. صرف آدم ہی نہیں, بلکہ روایات میں آیا ہے کہ ہمارے اعمال ہر ہفتے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا قبر الزما یہ کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا. خدا کرے نبی کی بارگاہ میں ہمارے اچھے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں, برے اعمال نہ پیش کیے جا رہے ہوں. ہمارے باپ سے کہا جائے کہ تمہارا بیٹا گناہ کر رہا تھا تو باپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی نے زندگی بھر پتھر کھائے ہمارے لیے, تمام راتیں رو رو کے لیے گزاری ہمارے لیے, کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ نبی اپنی قبر انور کے اندر بھی آرام نہ پا سکے؟ ہمیں اپنے باپ آدم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے, اپنے نبی سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ طور پر کرب سے بچانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے ہوں گے, برائیوں سے بچنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں سماوات میں, تو بہت سے مشاہدات ہیں آپ کے, لیکن میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکوں گا. عرش عظیم یعنی سید المنتہا پہ جبریل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مولانا بتائیں گے کسی تذکرے میں کہ جبریل کیسے ساتھ چھوڑتے ہیں, اس سے آگے کیوں نہیں جا سکتے, کیا کہتے ہیں وہ. اس کے آگے اللہ کے رسول تنہا جاتے ہیں. جب قرب خداوندی کی منزل آتی ہے, کیسی ہے بلا کیف و کم ہم بیان نہیں کرتے, کوئی زبان نہیں ہے جو اس کی وضاحت کر سکے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب قرب خداوندی کی منزل ہوتی ہے تو نبی اپنے حضرت کی ہم بیان کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر عرش عظیم سے جواب آتا ہے خدا کی طرف سے, السلام علیکم ایہا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. نبی حمد بیان کر رہے ہیں, خدا سلام بھیج رہا ہے, نبی قریب ہو رہے ہیں. دنا فتد اللہ کی منزل ہے, قاب قوسین کا مقام ہے. اس منزل میں جب اللہ کا قرب نصیب ہوا یا اللہ کی کا دیدار نصیب ہوا تو نبی نے عرض کیا تھا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. مشیت نے جواب دیا, السلام علیکم ایہا النبی, اے نبی تم پر سلامتی ہو. آپ پڑھتے ہیں نا تشہد میں, السلام علیکم ایہا النبی, یا نبی سلام علیکم ہی تو ہے بھائی. تو یار نماز جو پڑھتے ہو باہر وہ کیسے گناہ ہو جاتا ہے؟ کبھی تم نے نہیں سوچا اور غور نہیں کیا کہ جو بات نماز میں جائز ہے, نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے نا, جب اس میں یا نبی سلام علیکم کہتے ہو تو باہر وہ کیسے شرک ہو جاتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے؟ اللہ تمہیں عقل عطا فرمائے, امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے. نبی کی ذات مرکز اتحاد تھی, پوری دنیا نبی کے نام پر متحد ہوتی تھی, اور آج ظالموں نے نبی کے نام ہی پر اختلاف کرنا شروع کیا. یہ المیہ آج ہمارے سامنے, ہم نبی کے ہوتے تو آج زمانہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے آقا کا در چھوڑا, ٹھوکر زمانے نے. اللہ ہم پہ اپنا فضل فرمائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ السلام علیکم ایہا النبی, اے نبی سلامتی ہو. وقت ہوتا تھا بتاتا کہ ایوہا یا سے زیادہ طاقتور ایوہا بولا جاتا ہے کسی پرش کو اور پر عظمت مقام پر ایوہ النبی ہو. اللہ نے کہیں یا رسول نہیں کہا, یا ایوہ النبی ہو, یا ایوہ الرسول ہو, انا سنا کا شاہدن, یا ایوہا کہا, او اے پر عظمت رسول, اے باوقار رسول. تو اس پہ اعتراض ہوگا کہ اگر ایوہا کے معنی باوقار اور پر عظمت کلی ایوہ القاسم کیا معنی, یہاں بھی تو ایوہا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی کافر ہیں, رسول کے دور میں بھی تھے, مگر رسول کے دور کے کافر بہت بڑے کافر تھے کہ نبی کو دیکھ رہے تھے پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے. تو ہم ایمان میں بڑے ہیں اور وہ کفر میں بڑے تھے, اس لیے ان کے لیے ایوہا استعمال کیا گیا, عظیم کے لیے, بزرگ پر کے لیے لفظ ایوہا استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا السلام علیک ایوہ النبی و نبی سلامتی ہو. پیغمبر وہاں بھی جہاں موسیٰ ہوش کھو بیٹھے پہاڑ جل جاتا ہے, وہاں پیغمبر اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے, فرماتے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہم پر, ہمارے گنہگاروں پر اور اپنے تمام صالح نیک بندوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. قرب خدا بندی میں بھی وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. آج کی رات انہیں یاد کرنے کی, آج کی رات عبادت کے سلسلے میں اپنے خدا سے عہد کرنے کی رات, بہت آج ریلیجنس کی رات. اے اللہ تو نے آج کی رات نماز فرض فرمائی, توفیق عطا فرما اپنے نبی کے سجدوں کے صدقے میں کہ ہماری پیشانی سے سجدے کبھی نہ روٹھیں, ہم ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آج کی رات سے نماز پڑھنے کی قسم کھا لیں, عہد کر لیں اپنے خدا کی بارگاہ میں, اس کی مدد مانگیں کہ ان کا سجدہ کبھی نہ چھوٹے. السلام علیکم ایوہ النبی. فرشتوں نے دیکھا, سنا ہوگا کہ نبی خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے بھی یقینی طور پہ اپنی امتوں کو فراموش نہیں کر رہا ہے. تو نبی ہو تو ایسا ہو, رسول ہو تو ایسا ہو, بے ساختہ زبان پہ آیا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہم گواہی دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور ہم گواہی دیتے کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ رسول اور فرشتوں کا جو مکالمہ ہے وہ ہماری نماز میں شامل کر دیا. کیا ہماری زبان اس قابل تھی کہ عالم خود کے مکالمات کو ہم دوہرا سکیں؟ کیا ہماری زبان اس قابل تھی کہ معراج کے سفر میں خدا اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہماری نماز میں شامل کر دی جائے؟ مگر یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے وہ کلمات ہماری نماز میں شامل کر کے یہ فرمایا کہ میں مومن کی نماز معراج ہے, صلاۃ معراج المومنین, تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچ جا. اس کے آگے ایک منزل ہے. عزیزان ملت اسلامی, شاید میں نے پہلے بھی یہ تشبیہ دی ہو کہ میں سفر کر رہا ہوں, میرے ساتھ مولانا قمل حسن ہے, صحرا کا سفر ہے, کوئی گلستا نہیں, کوئی گلزار نہیں. اچانک میرا مشام جام محسوس کرتا ہے کہیں کوئی گلاب کھلا ہوا ہے, گلاب, گلاب کی خوشبو. میں کہا قمر میاں گلاب کی خوشبو ہے, چلو گلاب تلاش کریں. آپ جانتے ہیں ان کے مزاج کو, ہمیشہ ریزننگ کے ساتھ بات کرتے ہیں. کہا ہم روزمہ صحرا میں گلاب, یعنی گلاب گلستانوں میں کھلتا ہے, کہ تم صحرا میں گلاب تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں, اگر صحرا میں گلاب ہوگا تو بڑا قیمتی ہوگا, یہ صحرا کا بیٹا ہوگا نا, بڑا عظیم ہوگا, چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, رہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. میں تلاش کرتا رہا, خوشبو میری رہنمائی کرتی رہی, یہاں تک کہ میں گلاب تک پہنچ گیا. میں نے توڑا, لا کے ان کے دامن میں ڈال دیا. پتا نہیں انہیں اپنی شکست کا احساس سے یہ کہہ گلاب کو پٹخا اور پنکھڑیاں بکھر گئی. مدتوں تک پھر دل نہیں جوڑ سکا. گلاب میں نے تحفے میں دیا تھا, انہوں نے اسے توڑا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو گلاب کا ایک تحفہ دوں, گلاب کا ایک پھول دوں, آپ اسے پھینک دیں تو محبتوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں یہ عالم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رسول پہنچتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے اللہ, جب کوئی بندہ کسی نئے شہر سے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے, میں اپنے امتیوں کے لیے کوئی کون سا تحفہ لے کے جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا محبوب تم معراج کرنے کے لیے آئے ہو, امتیوں کو معراج کرا دو. تمہاری معراج یہاں سجدہ کرنا ہے, امتیوں کی معراج مسجدوں میں سجدہ کرنا ہے. جاؤ نماز کا تحفہ لے کے جاؤ. تحفہ دینے والا اللہ ہے, لانے والے رسول اللہ ہے, اور ہم دن میں 5 مرتبہ اس تحفے کی ناقدری کرتے ہیں. نبی کا رخ پھر گیا تو کیا ہوگا؟ خدا کی مرضی روٹ گئی تو کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ, معراج کا عظیم ترین تحفہ نماز ہے. آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ نماز ہماری زندگی سے کبھی نہیں اٹھے گی. میں نے بطور مثال مولانا قمر الحسن کی بات کی ہے, یہ تو بڑے کریم ہیں, یہ کبھی ایسا نہیں کرتے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.